پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پی ٹی ایم اور حکومت کے درمیان جو تنازع ہے اس کے حوالے سے، جس کے بعد گفتگو ہوگی ہائی کورٹ کے دو ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی۔ او آئی سی میں شرکت کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم گئے ہیں، اس کے متعلق بات ہوگی، اور آخر میں بھارت کے وزیر اعظم کی حلف برداری اور ان کی جو نئی حکومت ہے اس کی پالیسیاں کیا ہوں گی اور خطے کے لیے ان کا مطلب کیا ہوگا، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں پچھلے اتوار کے روز ہونے والے مسلح جھڑپ میں، جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے، اس کے خلاف مذمتی احتجاجی دھرنا بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب کو ختم کر دیا گیا، جبکہ پشتون تحفظ تحریک کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ نے از خود گرفتاری پیش کی ہے، جبکہ حکومت کا کہنا یہ کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس بارے میں وزیر اطلاعات جو ہیں کے پی کے شوکت یوسف رئی، انہوں نے جو بتایا ہے، شوکت یوسف رئی کے الفاظ،
میری اطلاعات کے مطابق ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے اور اس وقت وہ سیکورٹی اداروں کی کسٹڈی میں ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں تک دھرنوں کا تعلق ہے تو دھرنے تقریباً اب وائنڈ اپ ہو چکے ہیں، سڑکیں کھل چکی ہیں، حالات نارمل ہیں۔
جی، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بیرسٹر سیف صاحب موجود ہیں، جو سینٹ کی اس کمیٹی کے رابطہ کار ہیں جس سے منظور پشتین نے ملاقات کی ہے، اور پی ٹی ایم کی ثنا اعجاز ہمارے ساتھ ہیں۔ ثنا اعجاز، آپ سے شروع کروں گا، یہ بتائیے کہ محسن داور صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، انہوں نے گرفتاری پیش کی ہے، یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔
جی، جہاں تک ان کی گرفتاری کا کہ وجہ انہوں نے پیش کی ہے یا ان کو گرفتار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ارریلیونٹ سی بات ہے، اور اس سے زیادہ کمنٹ بہتر انداز میں تو محسن کیا نام ہے شوکت یوسف زئی صاحب ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وزیر اطلاعات ہیں۔ میرا تو ڈائریکٹ ان کی گرفتاری کو میں مانیٹر نہیں کرتا، لیکن بہرحال گرفتار وہ ہو چکے ہیں، اور جو صورتحال ہے وہ وزیرستان میں اس وقت جو چند دن پہلے والا واقعہ ہے اس کے حوالے سے اس بات کی متقاضی ہے کہ وہاں پر حالات کو بہتر بنانے کی کوششیں کی جائیں۔ جہاں تک میری ذمہ داری کا تعلق ہے، میں چونکہ سینٹ کی خصوصی کمیٹی کا کنوینر ہوں،
جی،
تو اس حوالے سے ہماری تو پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے تھے اس واقعے سے پہلے بھی، ہمارے اپریل اور مئی کے مہینے میں بھی ان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی۔ ہماری تو کوشش ہے کہ وزیرستان میں جو اور ٹرائبل ایریاز کے حوالے سے جو پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں، ان میں جو جائز اور قانونی دائرہ کار کے تحت مطالبات ہیں، ان کو کم از کم حل کیا جائے، ان کو پورا کیا جائے، اور پشتون تحفظ موومنٹ کو جو ہے جو احتجاجی تحریک ان کی جاری تھی، اس کو اس میں کمی لایا جائے اور اس کو ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لایا جائے۔ تو اس میں ہم اپنی طرف سے تو کاوشیں کر رہے ہیں، پھر اس دوران یہ وزیرستان کا واقعہ ہوا جو خاصا افسوسناک واقعہ ہے۔ اس کے فوراً بعد میں نے ذاتی طور پر منظور پشتین صاحب سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ یہ بات کی کہ ہمیں ان حالات میں امن کی طرف جو ہے وہ معاملات کو لے کے جانا چاہیے، کیونکہ جنگ یا تصادم جو ہے اس سے حالات مزید بگڑیں گے اور اس علاقے کا اور پشتون قوم کا نقصان ہوگا۔ اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل جو ہوا افسوسناک ہے، لیکن ہمیں معاملے کو آگے افہام و تفہیم کے ذریعے بڑھانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ان کے ساتھ رابطے ہیں۔
آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے نا، ان کو ہم آپ کی ملاقات ہوئی ہے منظور پشتین صاحب سے تازہ ترین، اس میں کچھ طے ہوا ہے کہ کیا ہوگا آئندہ لائحہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟
دیکھیے، منظور پشتین صاحب سے ابھی حالیہ دو دنوں میں میری دو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک ملاقات پشاور میں ہوئی جس میں پہلے رابطے کے بعد میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ لوگ مذاکرات کی میز پر آئیں اور ہمیں موقع دیں تاکہ ہم سینٹ کی کمیٹی کی طرف سے آپ کے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے میں اور ان کو حل کرنے میں آپ کی مدد کریں۔ اسی کانٹیکس میں پھر آج سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے قومی یکجہتی کا اجلاس ہوا، جس میں منظور پشتین اور ان کے ساتھی آئے اور ان کے ساتھ ہم نے جو فیوچر کی اسٹریٹجی ہے، لائحہ عمل ہے، اس پر بات کی۔ انہوں نے اپنے چند مطالبات بھی پیش کیے اور وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان کو فوری طور پر ایڈریس کیا جائے تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ تھوڑا ریلیف مل سکے، وہاں جو ان کے ورکرز ہیں اور جو لوگ ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہماری دوبارہ میٹنگ ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید پیش رفت کے لیے جو ہے وہ راستہ کھل گیا ہے اور ہم اس میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے کہ معاملے کو ہم افہام تقسیم کے ساتھ سیٹل کرانے کی کوشش کریں.
بیسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کوئی فارمولہ آپ لوگوں نے مل کے طے کیا ہے منظور پشتین صاحب کے ساتھ کہ کس طرح سے کس فارمولے پہ کام ہوگا؟
جی بالکل, ہم نے جو ایک روڈ میپ تیار کیا ہے اس کے تحت تو ایک تو پہلے کا اسٹیپ کے طور پہ پشتون تحفظ موومنٹ کے تین ارکان جو ہے ان پر مشتمل انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اور ہماری کمیٹی سینٹ کی کمیٹی نے پانچ ارکان پر مشتمل ایک سب کمیٹی بنائی ہے جس کو ہم نے رابطہ کمیٹی کا نام دیا ہے. ان دونوں کو ملا کر یہ تقریباً پانچ اور تین جو ہے آٹھ افراد بن جاتے ہیں اور یہ طے ہوا ہے کہ آئندہ کے بعد جو بھی مسائل آئیں گے, جو بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو فوری طور پر آپس میں رابطہ کیا جائے گا اور اس پر ایک دوسرے کے موقف کو ایڈریس کیا جائے گا. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ واقعہ ہوتا ہے تو غلط فہمی میں یا حالات کی پوری کا پورا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے بعض ایسے رویے سامنے آ جاتے ہیں کہ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ فوج نے وہ حرکت کی ہے یا حکومت نے کی ہے, تو یہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر بھی کافی مسائل بنے ہیں. تو ہم نے ان غلط فہمیوں کا تدباب کرنے کے لیے یہی فیصلہ کیا ہے کہ یہ کمیٹی فوری طور پر ایکشن لے گی, تحقیق کر کے آپس میں رابطہ بھی کرے گی اور اگر کہیں پہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے تو اس کو رفع کرے گی اور اگر کوئی پرابلم ایسا ہے جس کو فوری طور پر حکومتی اداروں کے ساتھ مذاکرات کر کے یا ان کے ساتھ رابطہ کر کے حل کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی اقدام یہ کمیٹی مل کر کرے گی تاکہ سینٹ کی کمیٹی اور پشتون تحفظ موومنٹ دونوں بااعتماد طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ مسائل کو حل کو کر سکیں. تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ جو ہم نے لیا آج. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے کچھ مطالبات ہیں جو علی وزیر ایم این اے جو گرفتار ہوئے ہیں کچھ عرصہ قبل, ان کی صحت کے حوالے سے کچھ خدشات اور تحفظات تھے, ان کے ساتھ ملاقاتیں فیملی کی ملاقات جیل میں اس حوالے سے ان کا مطالبہ تھا. پھر ان کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان مظاہروں کے دوران, ان کی رہائی اور ان کے خلاف مقدمات واپس لینا اور اس کے علاوہ وزیرستان میں موجود زخمیوں کو جو اس واقعے میں زخمی ہوئے ان کو ایکسس دینا, کیونکہ وہاں کرفیو تھا تو ان کو ایکسس دینا کہ وہ دیگر شہروں میں جا کے بڑے ہسپتالوں میں اپنے علاج کرا سکیں. تو یہ ان کے امیڈیٹ کنسرنز تھے جس پر ہم نے فوری طور پر ان کے یہ کنسرن جو ہیں وہ متعلقہ اداروں تک, حکومتی اداروں تک کنوے کر دیے. تو امید ہے کہ اگلے مطلب ایک آدھ دن میں ان پر پیش رفت ہوگی اور یہ مسائل حل ہوں گے. اور باقی جو لانگ ٹرم پلان ہے اس کے لیے بھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلا جائے گا تاکہ مسائل کو ہم لانگر پرسپیکٹو میں بھی دیکھ سکیں اور حل کر سکیں.
بیسٹر صاحب ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ فیکس فائنڈنگ مشن کے لیے مطالبہ کیا جا رہا تھا وزیرستان کے واقعے کا, اس کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟
فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی یا کمیشن کا مطالبہ ہے وہ پی ٹی ایم کا مطالبہ ہے اور پی ٹی ایم نے آج منظور پشتین نے ہمارے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس نے یہ مطالبہ دہرایا اور اس نے کہا کہ مجھے حکومت سے پر تو نہیں لیکن سینٹ کی کمیٹی پر اعتماد ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سینٹ کی جو موجودہ کمیٹی ہے اس کے ارکان کو بھی اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا حصہ بنایا جائے. یہ تو ان کا مطالبہ ہے. حکومت کی طرف سے ابھی اس مطالبے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی لیکن یہ البتہ چانسز ہیں کہ کوئی جوڈیشل کمیشن ٹائپ کا بنا کر اس واقعے کے بارے میں کوئی رپورٹ مرتب کی جائے. اس میں دو, چونکہ دوسری طرف پاکستان آرمی بھی ایک فریق ہے ان اوے, کیونکہ ان کے جو الزامات ہیں وہ فوج پر ہیں کہ انہوں نے فائرنگ کی, تو اس سلسلے میں فوج کی اپنی بھی جو تحقیقات ہے اندرونی جو انٹرنل میکانزم ہے اس کے تحت بھی تحقیقات جاری ہیں. ان کے بھی نیچرلی اگر اس نے کسی کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی, لیکن ہو سکتا ہے یہ اب حکومت پر منحصر ہے کہ کیا وہ جوڈیشل کمیشن بناتی ہے یا نہیں, لیکن بہرحال مطالبہ ضرور ہے. اور تیسرا جو اس میں ایک اینگل ہے وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے کہ پارلیمنٹ کے لیول پر کوئی کمیٹی بنائی جائے اور وہ اس قسم کے جو معاملات ہوئے ہیں.
جی بہت شکریہ, میرے خیال میں ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سنا اعجاز ہمارے ساتھ ہیں. سنا جی بتائیے لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے اس وقت؟
دیکھیں فاروقی صاحب بہت شکریہ, بیسٹ سیف صاحب نے تو آپ کو اپڈیٹ کر لیا اس میٹنگ کے حوالے سے جو آج ہوئی ہے سینٹ کے ساتھ. بالکل یہی سارے مطالبات تھے, اور جو ابھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جیسے کہ انہوں نے بتایا, محسن داور صاحب نے خود ہی والنٹیئرلی اپنا اریسٹ دے دیا وہاں بنو میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں, ان پہ جو بوگس ایف آئی آر کی گئی ہے اس کے اس میں, کیونکہ ہم بارہا کہتے رہے کہ یہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنی موومنٹ چلا رہے ہیں, ہم عدم تشدد پہ یقین رکھ رہے ہیں, ہم اس ملک کے آئین اور دستور پہ یقین رکھتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. اب جو چیزیں جو ڈیمانڈ منظور پشتین صاحب نے اور ہمارے کچھ جو عہدے داران ہیں انہوں نے آج سینٹ میں پیش کیے ہیں وہ تو ہے, لیکن اسی بنیاد پر اب پشاور میں ہمارا سٹ ان ابھی بھی چل رہا ہے, کل جو شروع ہوا ہے وہ آج بھی مسلسل چل رہا ہے, مطلب وہ ہم 24 گھنٹے یہیں پہ بیٹھے ہیں اور یہی ڈیمانڈ ہیں.
جی ٹھیک ہے, بہت
یہ ڈیمانڈ پورے نہیں ہوتے جب تک علی وزیر کی ٹریٹمنٹ تو ہے ساتھ میں, لیکن ان کی رہائی بھی ہے, ان پہ جو ایف آئی آر کی گئی ہیں اس میں اس کے حوالے سے بھی ہے, اور جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ہماری درخواست ہے وہ بھی ہے, مطلب ٹھیک ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں فوج جو ہے وہ ایز اے فریق ہے, لیکن جو بیرسٹر صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ وہ خود کی انویسٹیگیشن کریں گے, کبھی بھی ایک بندہ جس پہ یہ الزام ہو یا وہ مجرم ہو یا وہ ملزم ہو وہ خود کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں کر سکتا, نہ اس کو مانا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اسی لیے ہم چاہ رہے تھے کہ ایک امپارشل کمیٹی ہو فیکٹ فائنڈنگ کی, کیونکہ فاروقی صاحب اس وقت پاکستان کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ مسلسل جو ہے وہ صرف ون سائڈڈ رپورٹنگ کر رہا ہے, وہ فوج کا یا پھر آئی ایس پی آر کا جو ورژن ہے وہ پیش کر رہا ہے, تو ہم وکٹم ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ورژن بھی آنا چاہیے, اور پھر عوام کے اندر جو ہے ہمارے خلاف یہ چیزیں پھیل رہی ہیں, تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کا ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تحقیقات کرے, انویسٹیگیشن ہو پراپر امپارشل طریقے سے, تاکہ ساری حقائق عوام کے سامنے بھی آ سکے, لوگوں کے سامنے بھی آ سکے, حکومت کے سامنے بھی آ سکے, پارلیمان کے سامنے بھی آ سکے.
بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سنا جی, بولیے 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 آپ بولیے.
بس میں ایک آخری بات یہ کہنا چاہتی فاروقی صاحب کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک حکومتی اداروں کو نہیں, ریاستی اداروں کو انہوں نے ابھی جا کے یہ صورتحال پیش کرنی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست ہم بارہا یہ وہ تکرار کرتے کہ یہ ایک وفاقی ریاست ہے, اور ہماری جو جدوجہد ہے وہ نہ صرف پشتونوں کے لیے بلکہ اس ریاست میں ہر اس آواز کے لیے جو جمہوریت کو پسند کرتی ہے, جو امن کو پسند چاہتی ہے, جو عوام کا وہ چاہتی ہے اس ریاست میں فلاح و بہبود چاہتی ہے, تو وہ اس چیز کو سپورٹ کرے گی, اور ہم چاہتے ہیں کہ حقائق سامنے آئیں. جی
بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. ایک آخری بات مجھے بتائیے کہ یہ بات طے ہوئی ہے کہ اب یہ دھرنے نہیں ہوں گے فی الحال جب تک کہ معاملہ طے نہیں ہو جاتے.
دیکھیں ایسی کوئی حتمی بات تو نہیں ہوئی, البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ اگر پشتون تحفظ موومنٹ کی طرف سے جو مطالبات آئے ہیں یہ متعلقہ اداروں کے سامنے رکھے جائیں, تو وہاں سر سے بھی یہ مطالبہ آئے گا کہ ڈی ٹی ایم بھی جو ہے اپنی جو احتجاجی تحریک ہے جو کرنے ہیں ان کو کم کرے, ان کو ختم کرے تاکہ ایک سازگار ماحول پیدا ہو اور اس میں بات چیت ہو سکے. تو یہ بات منظور پشتین اور ان کے ساتھیوں کے سامنے رکھی گئی, ان کا موقف یہ تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اگر ہمارے ان مطالبات کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ہم اپنے جو احتجاجی دھرنے ہیں ان کو ہم سکیل ڈاؤن کر دیں گے, ان کو ہم ختم بھی کر سکتے ہیں. یہاں تک بات ہوئی, میں ذاتی طور پر اس بات کو بالکل ایڈمٹ کروں گا کہ منظور پشتین صاحب کا رویہ بہت پازیٹیو تھا, اور انہوں نے بہت ہی پازیٹیو انداز میں تمام مسائل کو میں اپنے تعاون کا یقین دلایا. اب بات یہ ہے کہ دونوں طرف سے چونکہ ایک ماحول جو ہے اس میں ٹینشن ہے, اور وہاں پر ظاہر ہے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں اور ایک تصادم کی کیفیت ہے, تو اس میں فوری طور پر جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا ہی سب سے پہلی کنسیڈریشن ہوتی ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ دونوں طرف ایک تو بات چیت کی بات ہو, اور دوسری طرف یہ ہے کچھ ایسے اقدامات ہو سکیں کہ جن کے ذریعے معاملات کو سازگار ماحول میں لے جانے کے لیے ماحول جو ہے وہ بن سکے. اب وہ اس کے لیے یقینی طور پر حکومت بھی کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں, جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور سی ٹی ایم کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہے. آج بھی میں نے میٹنگ کے بعد چیئرمین سینٹ سے بھی ملاقات کی, ان کو بھی میں نے یہ ساری صورتحال بریف کی, اور ہم نے وہاں سے ریکمنڈیشن ایک بنا کر گورنمنٹ کو بھیج دیا ہے کہ ان معاملات پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے, کیونکہ ادروائز یہ جو ہم بات چیت کی فضا بنا رہے ہیں یہ دوبارہ سے سیبوتاج ہو جائے گی اگر یہ معاملات جوں کے توں رہے تو. اور میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عنقریب ہم اس سلسلے میں پیش رفت کر سکیں گے اور پی ٹی ایم بھی اس پروگرس سے انشاءاللہ مطمئن ہوگی.
بہت شکریہ بیرسٹر سیف اور محترمہ ثنا اعجاز صاحبہ, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ اس وقت تو جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب ہیں جو کہ فارمر پروسیکیوٹر بھی ہیں اور حقوق انسانی کے کارکن بھی ہیں. ان سے گفتگو کریں گے دو ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس کے حوالے سے, لیکن پہلے ایک بریک.
سپریم جوڈیشل
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی. پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک سامعین. سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کے کے آغا کے خلاف حکومت نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کی تصدیق کر دی ہے. 14 جون کو سماعت ہوگی. اس بارے میں ہم نے کوشش کی کہ جو وزیر قانون ہے بیرسٹر فاروق نسیم, ان کو ٹیکسٹ میسج بھی کیا, ٹیلی فون کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. البتہ اس سے قبل جو وزیر مشیر اطلاعات ہیں وزیر اعظم کی فردوس عاشق اوغان صاحبہ, انہوں نے اس حوالے سے کچھ یوں اظہار خیال کیا تھا.
سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ایک مین بیسک کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں سیکریسی جو ہے وہ سب سے پہلا پرائم ایجنڈا نمبر 1 ہے. تو اس سیکریسی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اور جب تک سپریم جوڈیشل کونسل اس حوالے سے کوئی ترجیحات طے کر کے ہمیں واضح ہدایات جاری نہیں کرتی, ہم میڈیا کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر سکتے.
تاہم سپریم کورٹ بار کے صدر امان اللہ نے اس نیوز کانفرنس میں اس سے قبل یہ کہا تھا کہ جو ججوں کی طرف سے یہ جو فائل کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, یہ ہم ججوں کی عزت سے کھیلنے نہیں دیں گے. ان کے الفاظ تھے,
اس کے اختلاف ہو سکتا ہے اگر کسی پارٹی کو گریوینس ہے, اس کا رائٹس جو ہے انڈر دی لا کانسٹیٹیوشن وہ اپنے رائٹس کو اویل کر سکتا ہے. ذاتی طور پر کسی کے فیصلے کی بنیاد پر کسی سے رنج رکھنا یا اس کے خلاف کوئی بودھ رکھنا یا کوئی ان کے خلاف کارروائی کرنا یہ غلط ہے.
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے صدر پاکستان ڈاکٹر علوی کو ایک خط تحریر کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ میڈیا میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے جانے سے متعلق اطلاعات آ رہی ہیں, انہیں اس حوالے سے آگاہ کیا جائے کہ آیا واقعی ایسا ہی ہے یا نہیں. سپریم کورٹ بار کے صدر نے بھی اس سلسلے میں جو سابق صدر کامران مرتضیٰ, انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن حکومت نے 14 جون کو اجلاس طلب کیے جانے کی تصدیق کر دی ہے. ہمارے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا ذوالفقار احمد بھٹا صاحب موجود ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کے حوالے سے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا, یہ ہے کیا قصہ؟
لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عجیب حالات پیدا ہو گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو, اور سپریم کورٹ میں اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ایک تاثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری سے متعلق اب آ کے کچھ حالات اچھے ہو رہے تھے, اور خاص طور پہ جسٹس فائز عیسیٰ ایک اچھی ریپیوٹ کے جج ہیں اور ان کے متعلق کوئی بھی اختلافی بیان سامنے نہیں آتا لوگوں کا, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت ریڈ اونیسٹ انسان ہیں. اب انہوں نے کچھ چیزیں ڈسکلوز کی, کچھ کمنٹس کیے, جو بھی چیزیں ان کے سامنے آئیں تو اس کی اب دیکھیں نا, پاکستان میں اس وقت ایسی آب و ہوا ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ لوگ کسی بھی قسم کی ٹیررزم سے متعلق بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. گویا کہ ایک سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی شخص آگے نہ آ سکے, کوئی ڈسکلوز نہ کر سکے, کوئی انفارمیشن آگے نہ لا سکے. اور اب دیکھیں کہ اگر فرض کریں کہ جیسے یہ جو انہوں نے ریفرنس بھیجا ہے بیسیکلی, تو اس کے ریفرنس کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہیں, اس لیے کہ اس میں بیسیکلی جو سیکشن آرٹیکل 209 ہے, 209 کے آگے جو سب سیکشن ہے اس میں یہ ہے کہ مس کنڈکٹ ये जिस किस्म के एलिगेशन जो आ रहे हैं, अगर फर्ज करें किसी की वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई चीज है, तो वो मैं समझता हूँ वो अगर डिस्क्लोज नहीं की जा सकती कि तो वो इतना कुछ सीरियस ऑफेंस नहीं था। ये भी हो सकता है बाज़ुकात के कोई चीज ऐसी है किसी के नॉलेज में नहीं होती, फैमिलीज में ऐसा होता है कि बात चीजें छुपा ली जाती हैं, बीवियां अपने खामजों छुपाती हैं, बाज़ुकात खानदान वाले डिस्क्लोज नहीं करते। तो बात यह है कि अगर कोई चीज भी ऐसी होगी तो ये कोई ऐसा सीरियस ऐसी चीज नहीं है कि जिससे उनके प्रोफेशनल वर्किंग के ऊपर कि वो इनकेपेबल हो जाए कि जनाब इन्होंने उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ा। जब से उन्होंने बहस के जज पहले बलूचिस्तान में काम किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में
अच्छा,
काम किया।
ये बताइए तो मुझे जी भुट्टा साहब, मुझे ये बताइए कि जो बात कही जा रही है कि जो फैजाबाद धरने के मुतालिक उन्होंने जो रिमार्क्स दिए थे और जो फैसले किए थे, उससे बाज़ इदारों को मैंने एतराज़ात किए, उनके तहफ़ुज़ात थे, वो कौन से इदारे थे?
देखिए ये तो सबको पता है पाकिस्तान में कि जो हुआ जिन इदारों के मुतालिक उन्होंने कमेंट्स किए उसके अंदर उन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट की, इस बात के शुबहात मौजूद थे। जिस वक्त वो फैसला आया तो लोग इस बात पे थोड़े से थे कि जिस किस्म के फर्स्ट टाइम ऐसी चीजों को हाईलाइट किया गया, तो मैं तो बल्कि ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के आइन के अंदर भी इनको एक आर्टिकल मौजूदा हालात में 9/11 के बाद ये डाल देनी चाहिए थी कि किसी भी किस्म की कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेशनल उसको डिस्क्लोज कर रहे या उसके लिए एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अब ऐसे हालात पैदा अगर कर दिए जाएं कि हाई कोर्ट के जजेज भी खौफजदा हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज भी खौफजदा हो जाएं, इसके और भी आसान, अगर किसी को किसी चीज का एतराज है तो आप रिव्यू में आ सकते हैं, आप उसको अदरवाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको किसी जज से प्रॉब्लम है तो आप उसको अपने साथ बिठा के चाय के टेबल पर बिठा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तासर देना, लोगों को ये मैसेज देना कि जी किसी किस्म की भी कोई बात की जाएगी, आगे ही ऑलरेडी पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है लोग जो है उसके मुताबिक ये महसूस करते हैं कि वो इतना इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर
अच्छा,
शामिल हो गई और इसके अलावा
भुट्टा साहब
मैं एक बात आपको बताऊं कि पिछले दिनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुताल्लिक जो कि चीज हुई वो एक डिफरेंट इशू था, लेकिन जस्टिस फायद ईसा एक ऐसी शख्सियत है कि अगर इनके खिलाफ कोई ऐसी प्रोसीडिंग होती है तो मैं समझता हूँ कि अब मुल्की लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा न सिर्फ मायूसी फैलेगी बल्कि हो सकता है कि बार एसोसिएशन जो है वो खासा इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी।
अच्छा, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है भुट्टा साहब कि अगर किसी के खिलाफ कोई चार्जेज हैं या कोई इल्जाम हैं तो क्या हर्ज है उसमें कि अगर एक जो प्रॉपर उसका प्लेटफॉर्म है वहाँ से उनको क्लियर करने का मौका मिले, उसमें क्या खराबी है, क्या कबाहत है उसमें?
देखिए बात ऐसा है कि हमारे यहाँ जिस तरीके की प्रोसीडिंग होती हैं वो किसी से ढकी छुकी नहीं है। अब आप ये देखें ना, दो किस्म के जजेज होते हैं। एक जजेज हमारे यहाँ वो होते हैं कि जब जो बेचारे जिस वक्त रिटायर हो जाते हैं, जैसे जस्टिस सज्जाद हुसैन शाह साहब थे, तो उनको पेंशन के मामला थे, उनकी पेंशन भी रोकी जाती थी। कुछ जजेज ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट होने के कब्र तक जाने तक उनको आखिरी वक्त तक मुख्तलिफ जगहों पर उनको एडजस्ट कर दिया जाता है और अच्छी सैलरीज के ऊपर उनको रखा जाता है ताकि वो पूरी जिंदगी इंजॉय करें। तो ऐसी चीजें कुछ सामने होती हैं, लोगों के कॉन्फिडेंस का लेवल वो नहीं है और लोग ये समझते हैं कि जब भी कोई चीज है वो कुछ दबाव होता है, कुछ प्रेशर होता है, तो पाकिस्तान के आम हालात, आम लोग भी जो हैं वो उनका अपने इदारों पर भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है जिसको अभी बहाल करने की जरूरत है। और अभी बहाल हो रहा था और अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि पिछले कुछ अर्से से जो अदलिया के अंदर जो चेंजेस आई उससे बहुत ज्यादा माहौल हुआ। इवन हमारे खुसरो साहब जो आए हैं ये बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छी शख्सियत हैं और इनके आगे साथ जो नेक्स्ट आने वाले सवान हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये जो चीजें सामने आ गई पाकिस्तानी लोगों को एक तासुर पैदा हो चुका है कि जब कोई चीज किसी पिटीशन किसी जगह डाल दी जाएगी तो वो ये समझते हैं कि अब 99% उसके खिलाफ जाएगी। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इनके रेफरेंस में खास तौर के ऊपर जिस किस्म के इल्जाम की बात आ रही है, एक तो ये बात है कि पिक एंड चूज क्यों होता है, जिन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी साल साल से रेफरेंसेज पड़े हुए हैं 5-3 नौ के तहत, आपने 200 नौ के तहत आपने उनको क्यों आप पहले नहीं लाते और ऐसे रेफरेंसेज को क्यों आप सामने ले आते हैं जो बाद में आते हैं, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है। और उसके बाद जो है मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो खासे इंडिपेंडेंट हैं, उनको दबाना शायद इतना किसी के लिए आसान ना, और मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट फैसले ही करेंगे, लेकिन आमतौर पर जो तासर पाकिस्तानी कौम में पाया जाता है वो थोड़े से इस बात के ऊपर थोड़े से डाउट का शिकार होते हैं। और बाकी मैं ये समझता हूँ कि ये जिस किस्म का एलिगेशन इनके आ रहा है उससे इनके प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर कोई फर्क नहीं है, वो मिसकंडक्ट में नहीं आता और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह शायद इनको कोई। और दूसरी बात ये कि हमारे जो बाकी भी लोग हैं जिनको इनसे कोई शिकायत है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात में हमें किसी भी किस्म का किसी भी जगह कंफ्लिक्ट में नहीं आना चाहिए और सब लोगों को मिल के बैठ के बात करनी चाहिए और कोई डिस्प्यूट नहीं पैदा करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया भुट्टा साहब आपका। और सामिन, अब हम एक और ताज़ा तरीन खबर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आईएसपीआर यानी फौजी ताल्लुकात आम्मा के दफ्तर ने بتایا ہے کہ پاکستان آرمی ایکٹ کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایک لیفٹیننٹ جنرل کو 14 سال قید بامشقت اور بریگیڈر راجہ رضوان کو موت کی سزا سنائی ہے. دونوں افسران پر الزام ہے کہ وہ غیر ملکی ایجنٹوں کو معلومات فراہم کر رہے تھے. اس بارے میں ایک سول افسر ڈاکٹر وسیم اکرم کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے اور آرمی چیف نے ان کی سزاؤں کی توثیق کر دی ہے. تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کن ملکوں کو یہ معلومات یا کن ملکوں کی ایجنسی کو یہ معلومات فراہم کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ممتاز دفاعی تجزیہ کار بریگیڈر عمران ملک موجود ہیں. بریگیڈر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تک یہ تاثر تھا کہ فوج کے جو لوگ ہیں یا فوج کے جو افسران ہیں وہ انصاف سے یا احتساب سے بالا تر ہیں. کیا یہ ملک میں ہر سطح کے اوپر انصاف اور احتساب کا جو عمل ہے اس کا جو مطالبہ ہے اس کی مطابقت میں یہ ہو رہا ہے؟
جاوید صاحب بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا. یہ میرے خیال میں جنرل پرسپشن تو پاکستان کے اندر اور باہر دونوں جگہوں پہ رہا ہے کہ شاید پاکستان کی آرم فورسز جو ہیں خاص طور پہ پاکستان کی آرمی جو ہے یہ کوئی سیکرٹ کاؤ کا اسٹیٹس رکھتی ہے اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر کوئی بھی قانون جو ہے وہ شاید لاگو نہیں ہوتا. میرے خیال میں ایک بہت بڑی مس پرسپشن ہے اور اگر آپ جا کر ڈیٹیل میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پاکستان آرم فورسز کے اندر جو احتساب کا عمل ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ پبلک جو نالج میں نہیں آتا ہے, تو شاید اسے یہ ایک تاثر ملتا ہے کہ شاید وہاں پر آپ جو مرضی کر لیں آپ کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی. خالی آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بتا دوں کہ حالی کی اسٹیٹمنٹ کے اندر ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان کی آرم فورسز کے 400 ایسے ارکان ہیں جس میں آفیسرز اور جی ایس سیوز این سی اوز مطلب تمام رینک شامل ہیں جن کو مختلف کرائم کے اوپر یا وجوہات کی بنا پر سزائیں دی گئی ہیں. تو ایک جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس جو ہے وہ تو فوج میں ہمیشہ سے رہا ہے, اور میں یہاں یہ بھی بات کہہ دوں کہ وہ کافی حد تک روٹ لیس ہے. اگر آپ نے کوئی غلطی کی, کوئی جرم کیا ہے تو اس کی سزا
اب مجھے ایک میرے سوال کا جواب دیجیے.
ریسپشن جو ہے آج کے بعد میں ہمیں بالکل ختم ہو جانا چاہیے.
دیکھیے نا, آپ جو بات کہی جاتی ہے جیسے جنرل پرویز مشرف صاحب تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا تعلق فوج سے تھا اس لیے ان کو آسانی سے پاکستان سے نکل جانے دیا گیا. آپ کیا کہیں گے اس پرسیپشن کے بارے میں لوگوں کے؟ صرف پرسیپشن تھا یہ؟
جی, دو دو ایسپیکٹس ہیں اس کے. ایک تو جب ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو یا ملٹری ٹیک اوور کو کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, تو ہم اس سے الگ ہو کر بات کرتے ہیں. جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو ان تمام ملٹری ٹیک اوورز کو انڈیمنیفائی کیا ہے ہمارے کورٹس نے, ہماری سپریم کورٹ نے. تو اس طرح سے ان کے جو غلط کام تھا اس کو انہوں نے ایک قسم کی جسٹیفیکیشن دے دی ہے کچھ کی, ایک بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت وہ ٹریزن کے مرتکب تھے اور ان کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے تھا اور ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. تو بھائی جب وہ صدر پاکستان کے عہدے سے ہٹ گئے تھے تو پھر گارڈ آف آنر دے گئے سول گورنمنٹ نے کیوں جانے دیا اس کو؟ چلے اگر ہم یہ بات نہیں مان لیں کہ فوج کے ڈر سے انہوں نے جانے دیا تو پھر اب تو سول گورنمنٹس ہیں پچھلے 10 سال سے, بلکہ 10 سال سے زیادہ ہو گئے اب تو. تو کسی بھی سول گورنمنٹ نے کیوں ایک ریڈ وارنٹ جاری نہیں کیا اور ان کو دوبارہ نہیں بلایا؟ کوئی ایسا پروسیس ہی کیوں نہیں شروع کیا؟ تو میرے خیال میں ہمارے جو بیسک ایشو ہے وہ خالی فوج کا نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز آئے ہیں یا سول گورنمنٹس آئی ہیں ان کے اپنے بھی ہاتھ تو بہت زیادہ صاف نہیں رہے. تو احتساب وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ نسبت 100% تو خیر کسی کے بھی صاف نہیں ہوں گے, نسبت صاف ہوں, وہ پھر ایک مارل ہائی گراؤنڈ لے کر اور ایک مارل سپیریئر پوزیشن لے کر وہاں سے وہ آپریٹ کر سکتا ہے.
اچھا,
تو میرے خیال میں اب جو حالات ہیں وہ بدل رہے ہیں
جی, میں ہاں جی میرا ایک سوال یہاں پر آپ سے یہی ہے بریگیڈیئر عمران ملک جی, میرا سوال یہاں پر یہی ہے کہ اب تک فوج اگر کر بھی رہی تھی تو وہ اپنے طور پہ کر رہی تھی, اس کو چھپایا جاتا تھا, سامنے نہیں آتا تھا, کیا اب یہ عوامی دباؤ ہے کہ فوج اس بات پر مجبور ہوئی ہے کہ وہ پبلکلی بھی اپنے لوگوں کو پروسیکیوٹ کرے اور اس چیز کو منظر عام پر لائے؟
میرا خیال میں بات آپ کی بالکل صحیح ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ اب انفارمیشن جو ہے وہ اتنی وائڈلی اویلیبل ہے, اور جو ابھی سوشل میڈیا ہے فار ایگزامپل, یا الیکٹرانک میڈیا جو ہے, جو پہلے بعد دنوں میں اور ہفتوں میں کسی جگہ پہنچتی تھی, اب وہ چند سیکنڈ سے پہنچ جاتی ہے. تو اب اتنی جو وسعت آ گئی ہے ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, اور یہ میڈیا کے جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں, چاہے الیکٹرانک ہو, پرنٹ ہو, یا سوشل ہو, یا انفارمیشنل ہو, تو اس کی وجہ سے خبریں بہت جلدی چلتی ہیں. تو اب یہ ممکن نہیں رہا ہے کہ آپ جو اتنی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ان کو آپ چھپا کر رکھیں. اور بہرحال میرے خیال میں یہ جو پاکستان کی جو ایک اپنی پاکستان آرم فورسز کی اپنے کتھارسس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کھل کر تھوڑا اور اوپن اپ ہوں, اور جو وہ کام کر رہے ہیں وہ سامنے لے کر آئے تاکہ پبلک کو بھی پتہ لگے, اور پبلک کا ان کا ایک ریلیشن شپ اور زیادہ مضبوط ہو, اور زیادہ اسٹیبلش ہو, اور ان کو بھی یہ پتہ لگے کہ یہ فوج جو ہے یہ بالکل 100% انصاف کے طور کے معاملے میں بالکل 100% کام کرتی ہے, اور تمام جو بھی قانونی پہلو ہیں انصاف کے ان کو مد نظر رکھتی ہے. اب یہ جو لوگ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے, یہ پورے پروسیس کے تھرو گزر کر اس محل تک پہنچے ہوں گے, اور اس کے بعد بھی ان کے پاس صدر پاکستان تک صدر پاکستان تک مرتی پی کی ان کے پاس آپشن ہے. تو میرے خیال میں یہ پورا پروسیس جو ہے یہ قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ آرمی ابھی اوپن اپ ہو رہی ہے. آپ چاہے اس کو سول گورنمنٹ کا پریشر کہیں, سول سوسائٹی کا پریشر کہیں, یا آپ اس بات کو ایسے سمجھیں کہ یہ اوپن جو سوسائٹی اوپن ہو گئی ہیں ابھی ہماری, اور جو انفارمیشن جو ابھی اتنی عام ہو گئی ہے, اور ان کے ذرائع جو اتنے عام ہو گئے ہیں, شاید اس کا بھی ایک اثر ہے. تو شاید دونوں چیزیں مل ملا کر یہ فوج کو ابھی مجبور کر دیا انہوں نے کہ وہ بھی تھوڑا اوپن اپ کریں.
بریگیڈیئر عمران ملک بہت شکریہ آپ کا, اور سمعین ہم ایک بریک لیں گے, اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے او آئی سی کے بارے میں. ہمارے ساتھ جدہ سے اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امیر محمد خان, لیکن پہلے ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. اسلامی تعاون تنظیم کے 57 رکن ملکوں کی قیادت تو اس کانفرنس میں مدعو کی گئی ہے. ایک دن پہلے وزراء خارجہ کا اجلاس جدہ میں ہوا اور کل مکے میں سربراہ کانفرنس ہوگی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امیر محمد خان, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا. امیر صاحب, یہ بتائیے کہ کیا طے ہوا ہے جدہ کے اجلاس میں اور مکے کے اجلاس میں کیا طے ہونے جا رہا ہے, اس لیے کہ اعلامیہ تو فائنلائز ہو گیا ہے وہاں پر.
یافر صاحب, صورتحال یہ ہے کہ جو تبدیلی صورتحال ہے قدیم ممالک کے اس خطے میں, خاص طور پر یہ 14th تقریباً اجلاس ہے, او آئی سی کا سربراہ اجلاس ہے. تو سعودی عرب نے یہ سوچا ہے, شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے, ان کا خیال تھا کہ جو ابھی حال ہی میں کچھ معاملات وہاں کے اس علاقے میں ہوئے ہیں, خاص طور پہ گلف کے اور سعودی عرب کے جو پائپ لائنز ہیں اس پر حملے, ان کا کہنا ہے کہ اس میں
ایران کے ساتھ کشیدگی, جی,
جن کے سفرس بھی ایران کر رہا ہے. اس صورتحال میں انہوں نے تمام سربراہان کو, خاص طور پر خلیجی ممالک, اس کے بعد او آئی سی کے ذریعے تمام سربراہان جو مسلم امت تعاون ممالک کے ہیں, ان سب کو یہاں دعوت دی ہے. اس کا نام رکھا ہے کہ جی ہم ایک مشترکہ لاحمل آئندہ چلنے کے لیے کیا بنانا چاہیے آئندہ کی صورتحال کے اندر. اس میں کشمیر کا مسئلہ بھی ہے, اس میں فلسطین کا مسئلہ بھی ہے, مسلم اما کو موجود باقی معاملات بھی ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کے اندر کل سرمایہ جو وزارت خارجہ کے اجلاس ہوا تھا اس کے بعد جو ایجنڈا ترتیب دیا گیا ہے اس کے اندر بھی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے جسے پاکستان ترکی اور ملیشیا نے اپنا علیحدہ اجلاس بھی کیا تاکہ جب سربراہ اجلاس ہو تو اس کے اندر اس طرح کا موقف علاقات سے خلیجی ممالک کے اور مسلم امہ کے معاملات کے اوپر اکٹھا کیا جا سکے اور اس میں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خاص طور پہ کشمیر کا ایشو ہو فلسطین کا ایشو ہو اور جو خلیجی ممالک کے اندر بھی تھوڑے سے آپس میں معاملات خراب ہیں اس اجلاس سے ان کے اندر مزید ہم آہنگی پیدا ہوگی اور اس کا مقصد بھی یہی ہے
خاص طور پر قطر کے حوالے سے قطر کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اس میں
قطر کو انوائٹ کیا گیا ہے خاص طور پہ جو قطریوں کا کہنا ہے جو انہوں نے ان کے میڈیا نے ان کو خارجہ نے کہا ہے کہ ان کو دعوت یہ دی گئی ہے کہ تاکہ ایران اور امریکی معاملات پر بھی خطر کی حمایت حاصل کی جا سکے اور ان کے اندر جو اختلافات ہیں اس معاملے میں بھی بات ہو سکے یہاں آنے سے پہلے قطریوں کا اپنا اجلاس بھی ایران کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد ان کو وہاں پہ دعوت دی گئی ہے سعودی عرب کی جانب سے شاہ سلمان نے خود دعوت دی ہے ان کو قطر کو جانے کو تاکہ مزید آپس میں اتحاد ہو سکے اور تمام اختلافات جو جنم لے رہے ہیں ان کا خود تدارک کیا جا سکے
امیر صاحب یہ بتائیے کہ خاص طور پر جو سعودی عرب کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جو عالم اسلام کو مسائل درپیش ہیں ان پر غور کرنے کے لیے ان کے سلسلے میں لائحہ عمل طے کرنے کے لیے یہ اجلاس بلایا جا رہا ہے جس میں خاص طور پر ایران کے ساتھ جو ان کی رائیول رہی ہے اور ایران کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس پر الزامات ہیں کہ وہ ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے خطے کو اس کے حوالے سے کیا ممالک کے درمیان اتفاق رائے پایا جاتا ہے یا یہ کہ مشکل نظر آتا ہے کہ سارے ممالک جو ہیں ایران کے خلاف سعودی عرب کا ساتھ دیں
جی اس سلسلے میں کل ہماری جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں شاہ نواز قریشی ان سے بات ہوئی تھی اور اس مسئلے پہ بھی بات کی گئی تھی تو جس طرح پاکستان کا موقع باقی ممالک کا بھی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہماری تمام تر کوششیں ہیں کہ اس وقت صورتحال جو پوری دنیا میں ہے وہ جتنی میز پر بیٹھ کر بات کرنے سے حل ہو سکتے ہیں معاملات وہ جنگ و جدل اور جھگڑا فساد دہشت گردی یہ اس سے معاملات حل نہیں ہو سکتے کبھی بھی کیونکہ سعودی عرب کے پاس تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پائپ لائنز پر حملے کیے گئے ہیں گزشتہ دنوں اور ہوتی ہیں اور ان کے پاس اس بات کی ہوئی بقول سعودی عرب کے مسودہ کا ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ اس کے اندر جو سنائی ہے وہ ایران کی ہے لیکن اس کے باوجود یہ معاملات اس میں رکھے جائیں گے کل سوا اجلاس کے اندر اور اس پر زیادہ تر کوشش کی جائے گی سب مسلم ممالک کے
اتفاق رائے
اور اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں آج بھی کہ وہ بات چیت کی ذریعے نکلے گا اور کوشش ہوگی کہ یا تو مسلم ممالک جو سزا کو قربت رکھتے ہیں ایران کے ساتھ وہ اپنا ایک لائحہ عمل تبدیل کریں اور ایران کو اس بات پر مجبور کریں کہ ان کے لوگوں کی کچھ سنائی جیسے روچیوں کی وہ کہتے ہیں کی جا رہی ہے وہ یہ نہ کریں
اچھا
بہتر یہ ہے کہ اس کو مسئلہ کا ایسا لائحہ عمل کیا جائے کہ تمام لوگ بھی یہ ایک آواز
اچھا یہ بتائیے ایران
قطر کی حمایت بڑی اہم چیز ہے قطر کی موجودگی یہاں پر
جی
قطر یہاں ہوگا اور اجلاس میں موجود ہوگا تو اس میں اس لائحہ عمل کا اس کا حصہ ہوگا اور اس کے اندر ایک تبدیلی کی جا رہی ہے سروائسی کے اجلاس میں جو ایجنڈے پر ہے کہ ہم وہ اس کو ایسا چاہ رہے ہیں کہ ایسا مستقبل کے اندر او آئی سی کا طریقہ کار ہو کہ ان لوگوں کو شکایت رہی ہے کہ او آئی سی کے ممالک بات کرتے ہیں بیٹھتے ہیں فیصلے کرتے ہیں اس کا عمل درآمد نہیں ہوتا ممبر ممالک خود ہی آگے پیچھے اس کے جو ہے نا اس کے خلاف یا اس کی اس کے مکمل طور پر کام نہیں کر رہے اسے تو کر کے اس اجلاس کے اندر اس بات سے بھی خارجہ کی زور دیا ہے ایجنڈوں میں شامل کیا گیا ہے اس بڑھان کر اس بات سے کریں گے کہ جو لائحہ عمل بنائے وہ آئی سی اوکے سربراہ ممالک کی جو کاؤنسل جو ہے اس کے بعد اس پر عمل درآمد تک کو بہترین طریقہ اختیار کیا جا سکے اس پر
اچھا یہ بتائیے امیر صاحب جی امیر خان صاحب یہ بتائیے کہ ایران شریک ہے اجلاس میں ایران اس اجلاس میں شریک ہے
نہیں وہ تو نہیں ہوگا کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ تو ان کو نہ دعوت دی گئی ہے اور نہ ہے وہ موجود
صحیح اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ جی
یہاں پر
جی ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر عظمت رسول صاحب نے فلوریڈا یونیورسٹی سے تعلق ان کا پروفیسر یہ بتائیے کیا امریکہ کے پرسپیکٹو سے جبکہ ایران کے ساتھ کشیدگی اپنے عروج پر ہے اس کانفرنس کی جو او آئی سی کی سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے مکہ میں کل کیا امپورٹنس ہے
جی بہت شکریہ. امریکن پرسپیکٹو ہمیشہ سے اس معاملے پہ بے حد کلیئر رہا ہے کہ ایران کو, خاص طور پہ ایران کے اندر جو انقلاب آیا ہے, ایران کی اس مذہبی قیادت کو جس نے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کے اندر تھوڑا اپنی ایک آپ کہہ لیجیے کہ رجحان کا اظہار کیا, اس کو کرٹیل کیا جائے. تو امریکہ کا رول اصل میں دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک بیلنسر کا رول اس ریجن کے اندر رہا ہے. اس ریجن کے اندر بہت سارے کانفلکٹس تھے, اور جب یہ دو قطبی دنیا تھی, روس اور امریکہ دونوں اپنے اپنی سفیئر آف انفلوئنس, اور خاص طور پہ تیل کی دریافت کے بعد اس ریجن میں اپنی سفیئر آف انفلوئنس, اپنا اثر قائم کرنے کے اندر بہت حد تک سنجیدہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں امریکہ کا انٹرسٹ بڑا واضح ہے. او آئی سی کی کانفرنس, او آئی سی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ او آئی سی کسی حد تک ایک غیر مؤثر آرگنائزیشن ہے, جس کے بہت سارے, جیسے ہمارے پہلے مبصر جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ بہت سارے ایسے اس کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اعلامیہ جاری ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, اور یہی کولیکٹیو سیکیورٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں اقوام متحدہ اس کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے. تو امریکنز اس حوالے سے تو کوئی زیادہ ان کا کنسرن یا پریشانی نہیں ہے کہ وہ آئی سی کے رہنما اکٹھے ہو رہے ہیں تو وہ کیا فیصلہ کریں گے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ چونکہ امریکہ اس علاقے میں ایک بیلنسر کا ایک کردار ادا کرتا ہے, اب خاص طور پہ رشیا کے پیچھے چلے جانے کے بعد, تو امریکہ بہت جو وائٹ ہاؤس ہے اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑی حد تک مطمئن ہے کہ ان کے جو پارٹنرز ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے, یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہے, اور پاکستان کے ساتھ اگرچہ ان کے تعلقات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن بہرحال پاکستان بھی امریکہ کسی واضح کسی پالیسی کے یعنی آپ کہہ لیجیے بہت اختلاف نہیں کرتا. تو امریکہ میں کوئی ایسا کوئی اس بارے میں نہیں پایا جاتا آپ کے لیے کنسرن کہ جو یہ ہو کہ یہ کل کانفرنس ہوگی اور اس میں امریکہ کے مفادات کو کوئی زخم پہنچے گی, بلکہ یہاں پہ ایک ہی ہے کہ اس کانفرنس کے اندر زیادہ ایک اطمینان ہے امریکہ کے لیے کیونکہ یہ سعودی عربیہ کے اندر ہو رہی ہے اور اس کے اندر ایران کے خلاف جو ہے ایک بڑا سخت آپ کہہ لیجئے ایک جو ہے
موقف اختیار کیا جائے گا. جی
جی موقف لیا جائے گا. جی
اچھا امیر محمد خان جی بتائیے کہ عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ او آئی سی جو ہے وہ ایک بہت غیر مؤثر سا ادارہ ہے, کیا توقعات وہاں پر مبصرین وابستہ کر رہے ہیں, کیا واقعی بھی کوئی ایکشن لے سکتی ہے یا خالی ایک نشستند و گفتند و برخاستند والی بات ہے؟
جی ہاں ماضی میں یہ رہا ہے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی ممالک کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی محسوس کیا ہے, ہم نے بھی دیکھا ہے. ویسے پاکستان کے کشمیر کے معاملات سے بے شمار قراردادیں ہیں, بے شمار چیزیں, لیکن کوئی ایسا آفیشل ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کسی مخالف کو اس بات سے مجبور کسی اس کے فیصلوں میں مجبور کیا سکے, ایسا کوئی فورم نہیں ہے. کیونکہ اس لیے اب اس اجلاس میں جو کل ہونے جا رہا ہے یا کل جو وزارت خارجہ کا ہوا اس ایجنڈا بنائے, اور کل جو اجلاس ہونے جا رہا ہے سربراہان کا, اس میں اس بات کو خاص طور پہ ذکر کیا جائے گا, اس بات پر یقینی بات ہے ایک بڑا لاہمر بنایا جائے گا کہ اس کے اندر ہونے والے فیصلوں کو, اس کے اندر ہونے والے بات چیت کو, اس کے مشترکہ اعلانیوں کو ان کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکے تاکہ کل جو ہے سربراہان یا ممبر ممالک میں سے کوئی بھی لوگ اس سے گرداری نہ کرے, اس پہ قائم رہے اور جو فیصلے ہو رہے ہیں اس پہ کیا جائے. تو اس کے لیے خاص طور پہ اس کو ایجنڈا کا حصہ ہے یہ.
اچھا یہ یہ اور بتائیے مجھے کہ شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کچھ بتایا کہ خود پاکستان کے وزیر اعظم شریک ہو رہے ہیں, وہ اس حوالے سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کے حوالے سے کچھ کرنے کے چاہیں گے, پاکستان کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟
جی ہم نے ان سے سوال کیا تھا یہ کل سے ملاقات کے اندر, ہماری ملاقات کے اندر انہوں نے یہی بتایا تھا کہ پاکستان تو اس بات پر ہمیشہ قائم رہا ہے کہ بات چیت کو صلح صفائی سے کی جائے. ان سے میں پوچھا تھا کہ یہ جو قطر اور ایران کے اندر بات چیت ہے یا قطر کی جو یہاں پہ آمد ہے اس اجلاس کے اندر دعوت دی ہے یا سلمان بن عبدالعزیز نے, اس سے پاکستان کا کوئی شیئر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر واضح طور پر انہوں نے نہیں بتایا, مگر یہ کہ گزشتہ دن انہوں نے کہا وہ خود بھی وزیر اعظم بھی ایران قطر ان سران کے دورے کرتے رہے ہیں اور ان چیزوں سے بات چیت ہوتی ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی پاکستان نے ایران کو چاہنے کے باوجود بھی نظر انداز نہیں کر سکتا, ان کا پڑوس ہے, وہاں سے کچھ شکایت بھی آتی ہے سرحدوں کے حوالے سے, لیکن یہ کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات چیت کی جائے. اب بھی ان کو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب آج آ گئے ہیں یہاں سے مدینہ منورہ میں, آج شام کو یہاں پہنچ جائیں گے اجلاس کے لیے, تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا, ہمارا رد یہی ہوگا کہ کے اندر جتنی بہتر طریقے سے بات کی جا سکے, ممبر ممالک جو بھی ہیں اس کے اندر تھوڑا بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں علاقے کے اندر, ان کی جو کمیٹی فارم کی جائے, ان سے بات کی جائے اور ایران کو اس بات سے مجبور کیا جائے کہ علاقے کے اندر اگر انہوں نے یہ سب کچھ کر رہے ہیں
جی.
اس کے اندر وہ اس پہ رکاوٹ پیدا کر سکے. یہ ہو سکتا ہے جیسے کشمیر, پاکستان کشمیر پہ بڑی امید ہے کہ اس لیے انہوں نے خاص طور پر کانٹیکٹ گروپ کا اجلاس بھی کر کیا کشمیر کے اوپر
جی.
اور اس کے اندر یہ
ایڈریس بھی کیا جی.
اب سے بتا رہے وہ بہت سنگین اختلاف ہوئی ہے, اس لیے پاکستان کے لیے بڑا اچھا موقع تھا انہوں نے کشمیر کے معاملے پہ لوگوں سے مدد مانگی ہے ممالک سے کہ کشمیر کی صورتحال اور وہاں پہ دورہ نہیں کرنے دینا, ہندوستان کو منع کرتا ہے کہ وہ جو انسانی حقوق کی کمیٹیاں دورہ نہ کر سکیں, وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے قتل و غارت گری ہو رہی ہے انسان کی جانب سے, اس پر رکاوٹ کی جا سکے. تو پاکستان نے اس موقع کو اختیار کیا, پاکستان کو اس بات میں بڑا فائدہ ہوا ہے کہ وہ ممالک کے درمیان میں ترکی, ملیشیا, انڈونیشیا سارے ممالک سے جہاں بات مصر شامل ہے اس کے اندر جی ہاں.
اچھا ٹھیک ہے پروفیسر عظمت رسول صاحب, ایک آخری بات یہ اور فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کانفرنس کا سبب واقعی ایران کے ساتھ مخاطب کر دیں گے, بائیک آؤٹ کر لیں گے اور صورتحال سعودی عرب جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے انفولڈ ہوگی؟
جی میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ ہے, مثال کے طور پر پاکستان ایک مؤثر آواز ہے مسلمان جو آپ کے لیے ممالک کی صف میں, اور پاکستان ایران کا ہمسایہ ہے, پاکستان کے جہاں دیگر تمام ہمسایوں کے ساتھ پورے تعلقات ہیں سوائے چائنا کے, تو پاکستان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایران کے ساتھ اس کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوں. جبکہ اس طرح کی دبی دبی بعض آوازیں آتی ہیں کہ شاید اس کوئی اس ٹینشن کے بڑھنے کی شکل میں پاکستان کو کوئی معاشی فوائد امریکہ سے یا سعودی عرب سے دیگر عرب ممالک سے حاصل ہو سکیں, لیکن اس کے باوجود میرا نہیں خیال کہ پاکستان ایسی کوئی سچویشن اپنی سرحدوں کے اوپر چاہے گا. اسی طرح ترکی جو ہے, ترکی کا ایک موقف ہے اور نیٹو کا ممبر ہونے کے باوجود جو ترکی کے بڑھتے ہوئے روابط ہیں روس کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی کسی حد تک وہ اپنے تعلقات کو خراب نہیں ہونے دیتے, ایک حد سے آگے وہ نہیں جانے دیتے. اسی طرح ایران کا مڈل ایسٹ کے اندر اتنا انفلوئنس ہے, گہرا انفلوئنس ہے, عراق کے اندر انفلوئنس ہے, لیبیا کے اندر انفلوئنس ہے, شام کے اندر انفلوئنس ہے, تو میرا نہیں خیال کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ کوئی ایسی ایک آپ کہہ لیجیے بہت واضح لائن اختیار کریں گے جو ایران کو بالکل ہی آپ کہہ لیجیے کہ
آئسولیٹ کر دے,
اس کے خلاف جائے گی. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو او آئی سی یا یونائٹڈ نیشنز یا اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے پاس اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کیا چیز ہے, کوئی فورس نہیں ہے, کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس کے ذریعے وہ کروا سکے. یہ ممبر ممالک کی اپنی ایک وولنٹری ول ہوتی ہے, اپنی مرضی ہوتی ہے جو کسی چیز کے اوپر عمل درآمد کروائیں یا نہ کروائیں. اور ایک آخری بات صرف یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اس میں بڑی سنجیدہ بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کی حکومت امریکہ کے ذریعے یا دیگر او آئی سی کی ممبرشپ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی, کیونکہ یہ ایک واحد فورم ہے کہ جس کے اوپر ہندوستان جو ہے اس کی کوئی ایسی بات نہیں سنی جاتی, تو پاکستان کے لیے یہ کافی آپ کہہ لیجیے کہ ایک مؤثر سفارتکاری کی ضرورت ہے یا ان کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر ہندوستان بھی اس میں آ کے بیٹھتا ہے پھر کشمیر کا جیسا ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ
مشکل ہوگا جی,
یا دیگر سارے وہ پاکستان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو جائے.
بہت شکریہ پروفیسر عظمت رسول اور جناب امیر محمد خان صاحب دونوں صاحبان کا, اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھارت سے ڈاکٹر منیش کمار صاحب اور پاکستان سے سلمان عابد صاحب ہیں. ہم گفتگو کریں گے وزیر اعظم نریندر مودی کی حلف برداری کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ڈاکٹر منیش کمار کہ جو توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ اب جو نئی حکومت نئے عزم کے ساتھ اور نئی قوت کے ساتھ آ رہی ہے اس کی پالیسیز ریجن کے لیے کس قسم کی ہوں گی اور کیا ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے؟
ابھی تو بڑا یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی تک ہندوستان میں جو جن وزیروں نے لیا ہے اپنا شپتھ جو انہوں نے لیا ہے اوتھ تو لے لیا ہے, لیکن کس منسٹر کو کیا بنایا جا رہا ہے یہ بڑا یہ ابھی تک جو ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور یہ دیر رات تک یہ کلیئر ہو پائے گا کہ کیا فورن منسٹری ہے اس میں جنرل وی کے سنگھ ہوں گے یا پھر جو نئے لوگ آئے ہیں ان میں کس کو کیا بنایا جائے گا, اس سے ایک سنکیت جو ہے پھر تب یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی منسٹری جو ہے فورن منسٹری ہو. لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے ابھی سارے ایک علاقے کے جو دوسرے ہیڈ آف اسٹیٹس کو بلایا گیا اور جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ جو ہے عمران خان کو دعوت نہیں دیا گیا, وہ اس سے ایک بات کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مودی صاحب کا یہ جو یہ کیریئر جو ہے وہ تھوڑا ایک غلط اسٹارٹ سے جو مطلب اسٹارٹ اپ ہو رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ سرکار تو چل دی گئی اور آ بھی گئے, اور یہ بڑپن دکھانا چاہیے تھا مودی سرکار کو کہ بھائی وہ جو پچھلی باتیں ہیں ان کو چھوڑ کر ایک نئے نیو ایک نیا
نیو بگننگ ہونی چاہیے تھی.
ہاں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ اندر دباؤ ہو یا پھر ان کو لگا کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو جو پچھلی بار کی طرح انہوں نے کچھ شروعاتی دور میں انہوں نے کچھ اسٹیپس لیے تھے جس کا خامیازہ ان کو کہیں کہیں بھگتنا پڑا تھا. تو یہ باتیں ہیں لیکن جو یہ ایک امیچور فیصلہ مجھے لگ رہا ہے. لیکن دیکھیے ابھی کل تک یہ سمجھ میں آئے گا کہ فورن منسٹر کون ہے, کون لوگ این ایس اے بنیں گے, پی ایم او کے اندر میں کون ایڈوائزرز ہوں گے, کیا ڈوبال صاحب پھر سے رہیں گے یا ان کی چھٹی کر دی جائے گی. یہ بہت ساری چیزیں ہیں
ابھی دیکھنا باقی ہے.
اس نتیجے میں پہنچ سکتے ہیں کہ بھائی کیا پالیسی ہوگی.
صحیح. اچھا ڈاکٹر سلمان عابد صاحب بتائیے کہ پاکستان کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے نئی حکومت سے, میرے پاس تقریباً 3 منٹ ہیں.
بے بنیادی طور پہ پاکستان کی توقع تو یہ تھی کہ نریندر مودی انتخابات جیتنے کے بعد ایک بڑے اسٹیٹمنٹ کے طور پہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں بہتری پیدا کریں گے, کیونکہ آپ نے دیکھا تھا عمران خان نے کہا تھا کہ انہیں پوری امید ہے کہ نریندر مودی صاحب کی جیت کے بعد پاکستان اور بھارت کے تعلقات سمیت کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا. اس لیے پاکستان میں اس وقت ایک بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن ہے نریندر مودی کی حکومت سے, اور حکومتی سطح پہ بھی خاص طور پہ یہ رکھا جاتا ہے کہ شاید بھارت کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے گا, جو ڈیڈ لاک ہے وہ ٹوٹ سکے گا. تو پاکستان نے تو اسی لیے گرم جوشی بھی دکھائی, پرائم منسٹر نے دوبارہ فون بھی بات کی, مبارکباد بھی دی, لیکن جس قسم کا جیسٹر ابھی ہندوستان سے آنا چاہیے وہ فی الحال اس تقریب کے حوالے سے تو نہیں آیا, لیکن ابھی بھی پاکستان میں بہت سے لوگ پر امید ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے تو وہاں بی جے پی کی حکومت ہی ہوگی. تو اس لیے ایک اچھی اپرچونیٹی نکلی ہے نریندر مودی کے پاس, اگر وہ یہ لیڈ کریں پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے, امن کے حوالے سے, تو ترقی و خوشحالی کے حوالے سے, کیونکہ ابھی تک ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نریندر مودی نے انتخابات جیتنے کے بعد سے لے کر اب تک کوئی ایسی بات نہیں کی جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے متنازع بات ہو, یا کشمیر کے اوپر بھی ایون انہوں نے اس طرح کی گفتگو نہیں کی جس قسم کا جارحانہ سانس انہوں نے انتخابی مہم کے دوران لیا ہوا تھا. اس لیے ایک بڑی ایکسپیکٹیشن ہے, ایک بڑی اپرچونیٹی ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان, اگر نریندر مودی صاحب ایک اسٹیپ آگے بڑھیں, جیسے پرائم منسٹر نے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر وہ ایک قدم آگے بڑھیں گے تو ہم 2 قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو ماحول تو اس وقت ہے, لیکن اب نریندر مودی صاحب کے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس ہندواتا کی سیاست کی بنیاد پر ایک بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ الیکشن لے کے آئے ہیں, کیا وہ اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ کریں گے اور اپنی پالیٹکس کو ایک ڈیولپمنٹ پرسپیکٹو میں اور ایک پیسفل پرسپیکٹو کے اندر وہ جوڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں, یہی اس وقت نریندر مودی سے بڑی ایکسپیکٹیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بڑا بھاری مینڈیٹ ہے, اور ایک بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جب بندہ جیت کر آتا ہے تو بعض اوقات وہ بڑے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے.
یہی بات ڈاکٹر منیش کمار بھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا دباؤ تھا یا کیا صورتحال تھی, تو ظاہر ہے کہ ابھی توقع کرنی چاہیے کہ دیکھیے آئندہ کیا. تو ڈاکٹر منیش کمار میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آئندہ کیا وہ اس دباؤ میں رہیں گے ہندوتوا کے؟
دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اب تو دیکھیے جو جس طرح کا مینڈیٹ ہے
جی.
تو دباؤ تو ہے نہیں, انہوں نے بہت سارے جو الائنس پارٹنرز تھے ان کو ایک سمبولک روپ سے منسٹری انہوں نے دی, کچھ لوگوں نے لی کچھ لوگوں نے لوٹا دی, لیکن دباؤ تو نہیں ہے. لیکن دباؤ نہیں ہونے کے جب اتنا بڑا مینڈیٹ ہو اس کے بعد بھی کوئی لیڈر یہ کہے کہ بھائی ہمارے اوپر کسی چیز کا دباؤ ہے تو یہ بات تو بےمانی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ اگر جس طرح سے میں بس اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ بہت سارے جو ان کے جو پچھلے ریجیم میں جو فارن پالیسی کے ایڈوائزر تھے اور منسٹر تھے, اس بار وہ پورا سیٹ بدلنے والا ہے.
صحیح.
اور یہ جو نئے لوگ آئیں گے
بہت
ان سے ہمیں یہ پتا چل پائے گا کہ بھائی کیا ہوگا.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب, ڈاکٹر منیش کمار صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہریل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس چافری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
قدم میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا سے دل کو بہلایا نہیں کرتے زباں پر شکوائے جالم لایا نہیں کرتے
صدیق اسماعیل صاحب مجھے معلوم ہے کہ آپ کی بہت سی نعتیں ایسی ہیں جو اتنی مقبول ہیں کہ بار بار آپ سے پوچھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے ان کو لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ وہ پہلی نعت ہے حامد صاحب کی مولانا حامد صاحب کی جو آپ نے پہلی بار ریڈیو پاکستان سے پڑھی تھی درست ہے بات
بالکل ٹھیک بات ہے اور پہلی نعت ہی میں نے ریڈیو پاکستان سے یہ پڑھی تھی میں پہلے جاتا تھا بچوں کا پروگرام ریڈیو پاکستان سے ہوتا تھا
اچھا
ہاں 1965 کی وار ہوئی تھی اس کے بعد سے میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا بچوں کے پروگرام میں
اچھا
اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ مجھے جنرل پروگرام میں شامل کیا گیا اور پھر جب پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو سب سے پہلی نعت پاکستان ٹیلی ویژن پر الحمدللہ مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی
بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ صدیق اسماعیل صاحب جو ہیں گجراتی زبان بھی بولتے ہیں
میمن
جی
مجھے اساتذہ بہت اچھے ملے جنہوں نے مجھے بڑی اچھی تربیت دی الحمدللہ
تو کیا آپ کو ایک گجراتی نعت سنا سکتے ہیں
ہاں ایک آدھ شعر میں آپ کو سنا سکتا ہوں
جی
جاؤں 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 مارے مدینہ جاؤں چھے جاؤں 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 چھے مارے مدینہ جاؤں
چھے ایک بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخیاں کتنے جالڑیاں تو کیوں نہ آپ ہمیں
میں آپ کو سناتا ہوں
جی ضرور
اور یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا کلام تو کیا کہنے ہیں
آپ کو ایک بہت بڑی سعادت حاصل ہے اور غالباً 1984 کی بات ہے جب آپ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے تھے اور آپ کو خانہ کعبہ میں اذان دینے کا موقع ملا تھا تو جی تو ہمارے سننے والے ضرور چاہیں گے کہ آپ وہ واقعہ ہمیں سنائیے
بس یہ اللہ کی کرم نوازی تھی خاص طور پر اس وقت امام تھے عبداللہ بن سبیل تو میں ایک وفد میں شامل تھا تو اس میں مجھ سے کہا گیا کہ آپ تو میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ کے گھر کے سامنے میرے لیے دنیا میں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک